بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو پہلے ہی فساد کرانا چاہتے تھے، پہلے ہی سے فتنہ کرنا چاہتے تھے. وقلبوا لک الامور، اور آپ کے کئی کاموں کے اندر انہوں نے الٹ پلٹ کیا ہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ خدا کا سچا وعدہ آ پہنچا آپ کی مدد کے لیے. ظہر امر اللہ، اور اللہ کا بول بالا ہوا اور وہ ناراض رہے. ومنہم من یقول ائذن لی، اور ان منافقوں میں وہ شخص ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے گھر میں رہنے کی. ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، مجھے گناہ میں نہ پھنسائیے. الا فی الفتنتی سقطوا، سنو یہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں. وان جہنم لمحیطت بالکافرین، بے شک جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ان تصبک حسنت تسوہم، اگر اتفاق سے آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان منافقوں کو بہت ہی برا لگتا ہے. وان تصبک مصیبہ، اگر آپ پر کوئی مصیبت پیش آ جائیں یقولو، تو کہتے ہیں، کہنے لگتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی سے اپنا مسئلہ حل کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ لوگ خوش ہو کر پھر منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. آج کے سبق میں پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 48, 48, 49 اور 50 ان آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھی گئی. اوپر سے تذکرہ چلا آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین نے آپ کے ساتھ بڑی غداری کی ہے، اور یہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. آج کی اس آیت میں ان کی چالوں میں سے ایک بہت بڑی بات کو اللہ نے بیان فرمایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلے ہی جب تم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فتنہ شروع کر دیا. جب اس آیت میں اشارہ کیا ہے بیٹل آف احد کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,051 صحابہ کرام سب مل کر کے بیٹل آف احد میں جا رہے تھے، تو ان 1,000 میں 300 منافق، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے سب کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں سنی ہے. اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر میں رہ کر لڑائی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جوان صحابہ کے جوش کو دیکھ کر کہا ہم باہر چلیں گے. تو کہا میری بات کیوں نہیں سنی ہے، چلو واپس ہو جاتے ہیں. تو 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا. اس کا ذکر اللہ پاک نے تیسرے پارے چوتھے پارے میں کیا ہے. ان میں
دو جماعت وہ بھی تھی صحابہ کرام کی جن کے دل میں بھی آ گیا تھا کہ ہم بھی چلیں واپس ہو جائیں، تو اللہ نے ان کا ذکر چوتھے پارے میں کیا، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، دو جماعت نے بھی اور ارادہ کیا تھا، مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کو جمع دیا، منافقوں کے ساتھ جانے نہیں دیا. اس وقت بھی 300 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے. اس کی طرف اس آیت میں اشارہ کر رہے ہیں، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، یہاں تک کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر کبیر میں لکھا ہے امام فخر الدین رازی نے کہ سنیت الوداع، سنیت الوداع کے معنی ہے وہ جگہ جہاں مدینہ کی لڑکیوں نے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا تھا، لٹل بٹ آؤٹ آف مدینہ، وہاں پر 10 منافق چھپے رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور ان کے پلان بنتے رہے، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور کبھی تو مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل جاتے تھے، پلاننگ کرتے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایسی بات کرتے تھے جیسے سچے مومن ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، نبی کے سامنے آ کر کہتے تھے ہم تو مومن ہیں، واذا خلوا الی شیاطینہم، اور جب اپنے شیاطین یعنی کافر دوستوں کے پاس جاتے، انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں شروع کے پہلے ہی رکوع میں بیان فرمایا، اللہ بھی فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو بھی بتائیں گے وہ کیسی چال چلتے ہیں. یہ پہلے ہی اللہ فرما رہے ہیں آپ کے ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ تشریف لانے کے بعد بڑے فتنے کر چکے ہیں آپ کے خلاف، چپ چاپ سے بہت چال چل چکے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورُ، بہت ساری بات الٹ پلٹ کی ہے، کبھی ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر. کیوں؟ منافق اس کو کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھے دل میں کافر ہو. نماز بھی پڑھتے تھے لیکن بعد میں جا کر کہتے، یعنی ایک شو آف کرنے کے لیے تاکہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، ورنہ اندر میں تو کافر تھے. حتی جاء الحق، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وہ کتنے ہی پلاننگ کرتے رہے لیکن اللہ کا حق آ گیا، کہیں تمہیں کوئی چیز تمہارا ایک بال نہ توڑ سکے. ہر جگہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اسلام کا بول بالا رہا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل ختم ہو کر رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں زہر امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا بول بالا ہو گیا. وہم کارہون، اگرچہ وہ پسند نہ کریں، ایون دے ڈونٹ لائک اٹ، لیکن اللہ کا بول بالا رہے گا، اللہ کی بات غالب رہے گی، حق ہر وقت اوپر رہتا ہے، حق دب سکتا ہے مٹ نہیں سکتا، دب تو جائے گا لیکن جڑ سے مٹ نہیں سکتا، پھر ابھرتا ہے. انہم من یقول ذلی، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ، آگے اور اللہ بیان فرمائے، ان میں سے بعض تو کہتے تھے، اس لیے کہ آپ کو اگلے درس میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ آ کر کہنے لگے میرے بچے بیمار ہیں، کچھ کہنے لگے مجھے یہ کام ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں ہے. ان لوگوں میں سے ایک آدمی جن کا ذکر خاص اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا نام ہے جد ابن قیس، یہ جد ابن قیس کہہ دو یا جد ابن قیس کہو، یہ جو ہے یہ وہ آدمی ہے جن کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ بیعت رضوان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ میرے ہاتھ پر بیعت لو، بیعت رضوان میں سارے صحابہ نے بیعت لی، یہ بھی وہاں شریک تھا جد ابن قیس، اس کو صحابہ نے کہا آپ بھی بیعت کر لو، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا اس سفر میں، اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی نکلا تھا، اس سفر میں اس کا سرخ قسم کا اونٹ جو تھا وہ گم ہو گیا تھا، تو اس کو تلاش کر رہا تھا، وہ کہاں گیا کہاں گیا. تو کسی صحابی نے فرمایا کہ آپ بھی اللہ کے نبی سے بیعت کر لو. تو اس نے کہا بیعت کرنے سے کیا ملے گا، مجھے تو میرا اونٹ ہی مل جائے تو کافی ہے، نبی سے بیعت نہیں کروں گا، مجھے اس میں کیا ملے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا اس بیعت میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے سوائے یہ لال اونٹ والے کے، ٹھہرا کر دیا اس لال اونٹ والے کے جس نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، اس کی مدد نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جائے گا. یہی وہ جد ابن قیس ہے. صاحب رلمانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عذر پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ ہم بنو ازگر لوگوں سے، ازگر کے معنی زرد قسم والے یعنی گوڑے لوگوں سے، ہم جہاد کرے اس میں آپ شریک ہوں گے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ تو میں تو گھوڑا ہوں، خوبصورت ہوں، آپ مجھے نہ لے جاؤ. کیوں؟ کہا کہ ویسے میں عورتوں کو بہت چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے میں آپ کے ساتھ چلوں، وہاں بہت ساری عیسائی گھوڑی عورتیں ہیں تو میں فتنے میں پھنس جاؤں گا، زنا کر لوں گا. اس کا ذکر یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، میں اجازت لیتا ہوں، عذر کرتا ہوں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں فتنے میں پھنس جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت، جا نہیں آنا ہے تیری مرضی. اس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو لے کر تشریف لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، باس تو وہ ہے جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، وَلَا تَفْتِنِّي، کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے اور مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، گناہ میں نہ پھنسائیے. اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، وہ تو سنو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں فتنے میں پڑی چکے ہیں. اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جانے سے اس نے انکار کر دیا. یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ. پھر عذر بھی جھوٹا، فتنے میں پڑی چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم کافروں کے احاطہ کرنے والی ہے. محیط کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں آیا وہ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، چھ جہت جو ہے چاروں طرف سے جہنم کی آگ میں وہ لپٹ جائیں گے، کوئی بھی ایک جگہ خالی نہیں ہوگی. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یاد رکھو اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا کہ اس نے فرض، اس وقت جہاد فرض تھا، ایک فرض عمل سے انکار کر دیا اور عذر تلاش کرتے رہے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض حکم آئیں اس میں ادھر ادھر کے بہانے تلاش نہ کرو. نماز فرض ہے، اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بڑی اچھی بات بیان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں، بڑی اچھی. فرمایا دو قسم کا عذر ہوتا ہے، ایک تو کوئی چیز تم پر فرض ہو، اس فرض میں تم عذر تلاش کرو گے تو یاد رکھو وہ منافقین کے اندر سے شمار کیا جائے گا، کہ منافقین کی عادت ہوتی تھی ہر فرض کام میں عذر تلاش کیا کرتے تھے، بہانہ تلاش کیا کرتے تھے. اس میں آدمی پر جب نماز فرض ہوتی ہے کہ چلو وضو کرو گے، بیمار ہو جاؤ گے، زکام لگ جائے گا، ابھی بیمار ہو، بخار ہے اور بڑھ جائے گا، ابھی نماز نہ پڑھو، چھوڑ دو، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوسری قسم کے سامنے دو چیزیں، ایک حرام ہے اور ایک مکروہ چیز ہے. اب آدمی پھنسا ہوا ہے کہ حرام پر عمل کرے یا مکروہ چیز پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے کہ دو مصیبت سامنے آ جائے، ایک بڑی مصیبت ہے، ایک چھوٹی مصیبت ہے، تو ایسے وقت میں جو احون البلیتین ہیں، دو مصیبتوں میں سب سے چھوٹی ہے، اس پر عمل کر لیجئے. پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آدمی پھنس چکا ہو، حرام سامنے ہے اور سامنے دوسرا مکروہ ہے، تو حرام کو چھوڑ دو اور مکروہ پر عمل کر لو. یہ آپ کا طریقہ، ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. اور حضرت مولانا شیخ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ ایک بار تو مسجد سے نکلے تو دیکھا تاتاری لوگوں کی فوج، اور کئی زیادہ ان کے لوگ جو فوج کے لوگ تھے وہ کھڑے کھڑے شراب پی رہے تھے، اور حضرت اپنے مریدین اور طلباء کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت نے سر نیچا کیا، چلتے رہے. طلباء پریشان ہیں کہ یہ تو وہ شیخ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کو دیکھتے ہیں، خاموشی نہیں رہتے، یہاں سر نیچا کر کے آگے چل رہے ہیں، ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. لیکن طلبہ سے بھی رہا نہیں گیا، آگے چل کر پوچھا حضرت سے کہ حضرت وہ تو شراب پی رہے تھے، آپ نے انہیں کچھ کہا ہی نہیں. فرمایا ہاں دو مصیبتیں تھیں، اگر میں انہیں کہتا شراب نہ پیو تو آگے چل کر یہ لوگ مسلمانوں کو بازار میں جا کر قتل کر دیتے، اور قتل کرنا مسلمانوں کو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو میں نے ان کو اسی کام میں مشغول رہنے دیا تاکہ مسلمانوں کے قتل سے، مسلمان قتل سے محفوظ رہے. جاج بن یوسف، اس نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے پوچھا کوئی ایسی عبادتیں بتاؤ، کوئی ایسا کام بتاؤ جس عبادت کو میں کرتا رہوں. بزرگ نے کہا تمہاری سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم سوتے رہو. کیا کہا؟ تم سوتے ہی رہو. کہا یہ تو کوئی عبادت ہے سونا، میں سوتا ہی رہوں. کہا ہاں ہاں، تجھ سے لوگ، تیری تلوار سے بہت لوگ کٹ رہے ہیں، تو کانت رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، تو جتنی دیر سوئے گا کہ لوگوں کی جان محفوظ رہے گی تو تیرا سونا بھی عبادت ہے. عجیب بات بیان کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، سونا لے کر آئے، اتنی بڑی دلی لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور پھر اس کو واپس کر دیا، جاؤ لے جاؤ، تمہارا صدقہ نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے فرمایا اگر میں اس کا سونا لے لیتا، اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو یہ سونا لے لیتا، بعد میں یہ بھیک مانگتا، اور بھیک مانگتے مانگتے خبر نہیں کہاں اور کہاں پہنچ جاتا، اس لیے میں نے چھوٹا ہی کام کی جا لے جاتی چاہیے، بڑے کام سے اس کو بچا لیا. دو چیز. اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے چھوٹا کام چھوٹی مصیبت ہے، اور ایک بڑی مصیبت حرام کام، حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا کام کر لو. لیکن یاد رکھو جب بھی کوئی آدمی فرض چیزوں سے انکار کرتا ہے، انکار تو کافر ہی ہو جاتا ہے، لیکن بہانے تلاش کرتا ہے تو یہ کام، جیسے سستی کرنا نماز میں جان بوجھ کر، یہ تو منافقین کا کام. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. کوئی بھی فرض کام میں بہانے تلاش کرنا یہ منافقین کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان تصب کا حسنت تسوہم، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچ جائے، بھلائی پہنچ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، یا رحمت اللہ کی اتر جائے، برکتیں مل جائیں، تو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان تصب کا حسنت تسوہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، خوش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش، دیکھا نا اچھا ہوا ان کو. اور یہی بات حکیم الامت نے بصائر حکیم الامت میں بے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ مسلمان آج کل کا سمجھ نہیں رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کافر، کوئی بھی کافر. اور حضرت نے یہ بات اس وقت بیان فرمائی جبکہ ہندوستان کے کافروں کے بارے میں حضرت نے بیان فرمائی کہ ہمارے بعض لوگ یوں کہتے ہیں یہ بعض کافر اچھے ہیں، یہ بعض کافر بوڑھے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، کوئی اچھا نہیں، کوئی نجاست مرئیہ ہے، کوئی نجاست غیر مرئیہ ہے. مطلب کوئی نجاست ایسی ہے جو دکھائی دیتی ہے، کوئی نجاست ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن سبھی نجاست ہے. بڑی عجیب بات بیان فرمائی حضرت. میں انہیں دوست نہ بناؤ، انہیں دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ کبھی یہ لوگ خوش نہیں ہوئے تمہارے ایمان لانے سے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں تمہارے مال سے، تمہارے مکانوں سے، تمہاری دولتوں سے۔ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے اَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تم لوگ میرا کلمہ پڑھتے ہو، اسی لیے تم پر یہ لوگ مصیبت، یہ لوگ تمہارے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں۔ اگر تم ان کے جیسے بن جاؤ تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، انہیں کے ساتھ دے دو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی کرسچن بن گیا، یہودی نعوذ باللہ بن گیا، کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو سبق حسنت تسوہم، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے اور اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے، جب بھی کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، اور جب برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے سے اپنی سیفٹی کر لی ہے، پہلے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، خوشی خوشی پھر بھاگتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، آگے اللہ فرماتے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا، مصیبتیں آئے گی، صبر کرو، ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، مصیبتیں جو ہماری مقدر میں لکھی ہے، اللہ پاک تکلیف کو دے کر آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس لیے کہ شیطان بھی چاہتا ہے کہ تم بھلائی پر باقی نہ رہو۔ اور حکیم الامت نے اس پر ایک عجیب بات، انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، دو کام آپس میں مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرائے گا شیطان، نمبر دو پر تمہیں عبادت سے روکے گا۔ علت ریزن ایک ہے، وہ کیا ہے؟ شراب اور جوا، یعنی ایسا حرام کا کام تمہارے اندر وہ پیدا کر دے گا کہ تمہارے درمیان میں وہ دشمنی پیدا کر دے گا اور عبادت سے روک دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت نے فرمایا کہ میرے ذہن میں سب سے بڑی بات اور دلیل آتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں جو چیز روک دے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، جو بھی چیز ہے وہ سب کے سب جوا ہے اور شراب ہے۔ ایک تو ظاہری شراب پینے والا، اور ایک یہ ہے جس کی علت جو بیان کی ہے کہ شیطان نفرت پیدا کرے گا ان دو چیزوں کی وجہ سے، اور جو چیز بھی اللہ کے عبادت سے اور ذکر سے دور رکھے وہ شراب اور جوا ہے۔ یہ عجیب حکمت بیان فرمائی، مصیبت تو آئے گی، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف ٹرن ہونا ہے، اللہ کی طرف چلنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وزٹ کے لیے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس بیمار نے عیادت والوں کے سامنے کیا کہا ہے۔ بڑی عجیب بات، فرمایا وہ تمہاری تعریف ہی کرتا رہا، اللہ وہ تیری تعریف ہی کرتا رہا، تیری تعریف ہی کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں اس کے خون کو، اس کے اندر کے گندے خون کو پاکیزہ خون سے بدل دوں گا، اس کے اندر کے گوشت کو پاکیزہ گوشت سے بدل دوں گا۔ اس پر ہمارے صوفیاء نے تو ایک نکتہ بیان فرمایا کہ انسان پر ہر وقت مصیبت آتی ہے اور اللہ پاک کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا اگر کوئی بچہ لکڑی میں آگ جلائیں اور اس کو گھمائیں تو گول گول راؤنڈ راؤنڈ دائرہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی دائرہ نہیں ہے، وہ تو آگ ہے، لیکن گھمانے کی وجہ سے اس آگ کو دائرہ نظر آتا ہے۔ فرمایا ہر وقت جب بھی مصیبت آتی ہے، ہر آن مصیبت آتی ہے، اللہ بندے کے اندر کی ساری گندگیوں کو، گناہوں کو دور کر کے اس کو پاک اور صاف کرتا رہتا ہے، پاک صاف کرتا رہتا ہے۔ مصیبتوں پر صبر، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بڑی عجیب، فرمایا جب کسی کا بچے کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کا فروٹ، اس کا پھل کاٹ دیا، छोटा बच्चा फ्रूट ही होता है माँ बाप के लिए, काट दिया तुमने। कहाँ जी, आपका हुक्म था अल्लाह। कहा वो कुछ, मेरे बंदे ने क्या कहा उस वक्त? कहा वो तेरी तारीफ करता रहा और इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता रहा। कहा मेरी तारीफ करता रहा, जाओ इस बंदे के लिए जन्नत में एक मकान बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। तो कुल नहीं उसी बना, मुसीबत आती है। बंदा जब खुशी से अल्लाह की मुसीबत तकदीर पर राजी रहता है, इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बड़ी अच्छी है, उसका मुताला करो, फुतूहुल गैब जो है बड़ी अच्छी है, उर्दू में है। हजरत उसमें फरमाते हैं, बड़ी अजीब बात, पूरी किताब तौहीद से भरी पड़ी है। उसमें हजरत बार बार कहते हैं अल्लाह ने तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, बंदे को चाहिए कि अल्लाह की तकदीर पर राजी रहे। एक जगह पर तो बड़ी अजीब बात बयान फरमाई, फरमाया अल्लाह का एक हुक्म है और अल्लाह का एक इल्म है, अल्लाह का इल्म कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगा। हाँ, अल्लाह अपने हुक्म को देता है फिर उसको मनसूख कर देता है, मनसूख कर दे कर सकता है, ये अल्लाह की ताकत है। जैसे मिसाल हजरत ने दी है, एक बच्चा है, अल्लाह ने, अल्लाह के इल्म में है कि ये 7 साल तक जिंदा रहेगा, फिर इसका इंतकाल हो जाएगा, फिर अल्लाह अपने हुक्म से उसको 80 साल की उम्र दे दे तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह का इल्म हमेशा बाकी रहता है, उसमें गड़बड़ सरबर नहीं होती है। इसलिए बंदे पर जब मुसीबत आती है, जिसके दिल में ईमान होता है, वो अल्लाह की मुसीबत, दी हुई मुसीबत को खुशी से कबूल करता है और राजी रहता है, मेरे मुकद्दर में जो अल्लाह पाक ने दिया है, और वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है। और अल्लाह कभी ना कभी किसी न किसी तरह इम्तिहान लेता है, कभी भूख देकर, कभी माल देकर, कभी माल को कम करके, कभी औलाद को मौत देकर, कभी माँ बाप की मौत देकर, कभी खेती को तबाह करके, कभी घर को जला करके, किसी न किसी तरह। और आगे फरमाते वो बशिर साबिरीन, अब जो सबर करेगा उनके लिए बशारत है। और आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, उन पर रब की तरफ से सलावात है, उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही हिदायत पाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं। अल्लाह इम्तिहान लेता है कभी माल देकर और कभी माल को लेकर। हमारे हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह, नाम तो सुना है, बड़े जबरदस्त अल्लाह के नेक बंदे शेख जामी, अल्लामा जामी, एक मरतबा मुलाकात के लिए गए ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके पास गए, उनकी खानकाह में, चलो मुलाकात कर लो। जब गए तो देखा हजरत तो माशाल्लाह, ख्वाजा अब्दुल्ला साहब तो बड़े बिस्तर पर और बहुत थात के साथ अमीराना शक्ल में बैठे हुए हैं, बड़े बेहतरीन कपड़े हैं, दौलत, बेहतरीन बंगला और मकान है। तो जामी रहमतुल्लाह अलैह जब अंदर में पहुंचे तो शेर का एक टुकड़ा पड़ा, एक टुकड़ा, न मर्दस्त आके दुनिया दोस्त दारत, मर्द वो नहीं है जो दुनिया को दोस्त रखता है। ये कैसे अल्लाह वाला हो सकता है कि जिसके पास इतनी दुनिया भरी पड़ी है वो कैसे? ये कहकर वापस हो गए, मुलाकात नहीं की, मस्जिद में जाकर सो गए। रात में शाम का वक्त ईशा की नमाज पढ़कर सो गए। ख्वाब में देख रहे हैं कयामत कायम है। हकीमुल उम्मत अपनी बसायर हकीमुल उम्मत में इस बात को नकल फरमाते हैं अल्फाजिल वल इब्जाल के हवाले से, अजीब बात, फरमाया सोए कयामत कायम है, देख रहे एक आदमी सराने पर खड़ा है जामी के और कह रहा है मेरा कर्ज बाकी है वो लाओ, मेरे पैसे लाओ। तो उसने कहा मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहा अगर नहीं है तो नेकियां लाओ सारी। ये तो घबरा रहा, घबरा रहे हैं शेख जामी अपने ख्वाब में। इतने में ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार ख्वाब में देख रहे हैं शेख जामी कि एक बड़े घोड़े पर बैठकर ठाट के साथ आ रहे हैं और उन फकीरों से, उन मांगने वालों से कहा भाई ये तो फकीर आदमी है, इन्हें क्यों परेशान करते हो? कहा हमारा माल बाकी है, तुम्हें तुम्हारा माल चाहिए तो मेरे खजाने में आ जाना। ये कहकर ख्वाब ही में गोया शेख जामी फरमाते हैं मुझे अपने घोड़े पर बिठा लिया और मेरी आंख खुल गई, कैसा घोड़ा, कैसी बात, कुछ भी नहीं, और मैंने अपने उस बात से तौबा की। अल्लाह अकबर, मैंने इनके बारे में क्या बदगुमानी की थी। नंबर दस्त आके दुनिया दोस्त दारत, मर्द वो नहीं जो दुनिया को दोस्त रखता है। کہا میں تو پھر مسجد میں جلدی جلدی وضو کیا اور بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے خواجہ عبداللہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے، میں جلدی جلدی گیا حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا نہیں 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 نہیں، وہ شعر جو تم نے پڑھا ہے نا دوبارہ سناؤ، وہ شعر جو پڑھا ہے۔ کہا حضرت میں تو بس نفس کی خواہشات میں اس کو پڑھا۔ کہا نے اس وقت تم نے نفس کی خواہشات میں پڑھا ہے، اب مجھے خوش کرنے کے لیے پڑھو۔ اللہ اکبر، کہا پڑھو۔ تو انہوں نے وہ شعر پڑھا، نمبر 10 تو آنکھ دنیا دوست دارت۔ کہا شعر تو پڑھا ہے، بات صحیح ہے تمہاری، لیکن آدھا پڑھا، پورا پڑھنا چاہیے۔ اگر دارت برائے دنیا بڑائے دوست دارت، اگر دارت دنیا برائے دوست دارت، اگر رکھنا ہے دنیا تو دنیا اللہ کے لیے رکھو، دنیا کے لیے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کسی کو مال دے دیتا ہے لیکن لوگ اس کو دیکھ کر پھر یہ ایسا۔ اسی لیے ہمارے حضرت سلطان محمود غزنوی کی بات تو سنی ہوگی آپ نے، عجیب بات، جب ہندوستان سومناتھ کو توڑنے کے لیے گئے تھے تو عجیب بات، اللہ اکبر، انہوں نے سارے بٹ کو توڑ دیا، ایک رہ گیا بڑا، بہت بڑا۔ تو پنجاڑیوں نے کہا ہم تمہیں اتنا اس بٹ کے برابر سونا دیں گے، انہیں چھوڑ دو، اس کو نہ توڑو، اس بٹ کے برابر ہم تمہیں سونا دیں گے، اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت نے سارے اپنے مجاہدین سے مشورہ کیا، کیا کرنا ہے، سونا لینا ہے یا اس بٹ کو چھوڑنا ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضرت ہم تو غالب ہی آ چکے ہیں، ہم نے تو فتح کر لیا ہے، اس مندی کو توڑ دیا ہے، اب ایک کو چھوڑ دو، یہ سونا لے لو تاکہ اسلام کے لیے اور اس اللہ کے راستے میں کام آئے گا، ہم اس کو خرچ کریں گے۔ ان مجاہدین میں ایک مجاہد تھے جن کا نام مسعود غازی تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، اگر تم چھوڑو گے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے یہ بت شکن نہیں تھا سلطان، بت فروش تھا، یعنی بت توڑنے والا نہیں تھا، بت بیچنے والا تھا، اس نے بت کو بیچا ہے سونے کے بدلے میں، اس کو توڑ دو۔ فرمایا ٹھیک ہے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ سلطان خود فرماتے اس بات کو، حکیم الامت بیان فرماتے ہیں، میں سو گیا، خواب میں میں نے دیکھا قیامت قائم ہے، ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا اس کو جہنم کی طرف لے چلو۔ سلطان محمود کو کہاں لے چلنا ہے؟ جہنم کی طرف لے چلو اس کو۔ دوسرا فرشتہ آیا کہ نہیں نہیں، اس کو جنت کی طرف۔ کہا کیسے تم جنت میں لے جاؤ گے، یہ بت فروش ہے۔ کون ہے؟ بت فروش ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ بت شکن ہے، جنت کی طرف لے جائیں گے۔ میری تو برائے کیا ڈر ڈر کے میری تو آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے حکم دے دیا کہ مسعود غازی کی بات صحیح ہے، ہم اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ جب بت کو توڑا نا تو اس کے اندر سے اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا کہ وہ جو پنجاریوں نے دینے کا جو وعدہ کیا تو اس سے ڈبل۔ سلطان خود کہہ رہا ہے ایک تو بت فروشی کے یعنی بیچنے کے فتنے سے میں بچ گیا، اور دوسری طرف تو مجھے اتنا سونا مل گیا جو دینے والوں نے وعدہ کیا اسے ڈبل مل گیا ہے۔ بات چل رہی ہے کل نہیں اسی بنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ ہمیں جو مصیبت آ رہی ہے الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے تقدیر میں بس وہ ہو کر رہے گا، اللہ کو ہم اللہ کے سامنے ہمیں مانگنا ہے بس۔ مصیبت پریشانی آتی ہے، اللہ سے کہیں اللہ پاک میں اس تیری اس دی ہوئی مصیبت کو صبر نہیں کر سکتا، اللہ مجھے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اس سے بھاگنا اور برائی بیان کرنا اور اللہ کی شکوا اور شکایت کرنا، جیسا کہ رابعہ بصریہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا یہاں پر پٹی باندھی ہے، ایسی پٹی باندھی ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا سر میں بڑا درد ہے، کہتا پھر رہا تھا۔ رابعہ نے کہا تیرے سر میں کتنے سالوں کے بعد درد ہوا؟ کہا 28 سال کے بعد، 28 ایئرز کے بعد۔ کہا ایک مرتبہ سر میں درد ہوا تو نے اللہ کے شکوے کی پٹی باندھ دی، اور 28 سال تک تجھے سر میں درد نہ ہوا تو کاش کہ تو شکر کی پٹی باندھتا، شکر کی پٹی باندھتا۔ اس لیے ہمارا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے حقیقی شکایت نہ کرو، ہاں دل میں رونا آ جائے رو لو تاکہ دل ہلکا ہو جائے، اگر رونا نہ آتا تو نبی کو نہ آتا۔ بیٹے کی موت پر حضرت قاسم کی موت پر نبی علیہ السلام خود آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں آپ ہمیں رونے سے منع کر رہے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا رونے سے منع نہیں ہے، آدمی شکوہ شکایت کرے اور چلائیں اور اللہ کے خلاف شکایت کرے اس سے منع ہے، اس سے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے تو ایسے وقت میں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. میں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور قرآن کریم میں بھی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اپنے حزن پریشانی کی شکایت اللہ کو کروں گا. فرمایا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی ہمارا مولا اور ماسٹر ہے اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو سب سے پہلا وظیفہ حدیث میں آتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. مومنین کو بھروسہ کا مطلب حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعقل وتوکل علی اللہ، اعقل وتوکل علی اللہ، پہلے اپنے اونٹ کو باندھے پھر اللہ پر بھروسہ کر. اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، اگر تم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، دوائیں لے لو، اب اس کے بعد اس دوا سے تم یقین کرو مجھے شفا مل جائے، اب اس پر اللہ پر بھروسہ کرے کہ اس میں شفا رکھنے والا اللہ ہے، وہ چاہے رکھے وہ چاہے نہ رکھے، یہ مطلب ہے. اب بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا تقویٰ دکھانے کے لیے اللہ 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 کہتے ہیں، وہ آہ آہ نہیں کرتے. کہ مرمت نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، فرمایا اللہ کے سامنے آہ کرو، یہ بھی اللہ کے سامنے عبدیت کا اظہار ہے، میں کچھ ہی نہیں ہوں. بعض روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، وہ پوچھا ہاں میں بیمار ہوں، دعا کیجیے. تو کہا آپ تو شکایت کر رہے ہیں، کہا میں اللہ کے سامنے اپنی بہادری دکھاؤں، بہادری دکھاؤں، میں بہادر ہوں، حقیقت اس کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ سے شکایت نہیں، میں اللہ کی جو دی ہوئی چیز پر راضی ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی تشریف لائے، فرمایا کیا ہو؟ کہا الحمدللہ پورا بدن ٹھیک ہے، پیر میں درد ہے، دعا کیجیے اللہ اس میں بھی شفا دے دے. یہ کہا پورا بدن اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے اللہ پر بھروسہ کریں، کوئی بھی چیز اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ پاک اس میں شفا رکھنا نہ رکھنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں کام تو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، نہیں جاؤں گا، یہ ہو نہیں نہیں جاؤں گا، بس یہ غلط ہے. دروازے کو لاک نہیں کیا، توکل اللہ، یہ غلط ہے. دروازے کو لاک کرو، گاڑی کو لاک کرو، اپنے سوٹکیس کو لاک کرو، اپنے کام جو بھی ہو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اعقل وتوکل علی اللہ، اللہ سے کہو اب تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. هل تربصون بنا الا احد الحسنین، فرما دیجئے کیا تم انتظار کرتے ہو ہمارے بارے میں کہ دو اچھی چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں پہنچ جائیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان اگر مر جائے تو شہید، زندہ رہے تو غازی ہے. حسنین کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر، دو اچھی چیزوں میں سے ایک اگر ہم نکل گئے اللہ کے راستے میں اور مر گئے تو اللہ ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور اگر ہم بچ گئے تو ہمیں تو غازی کا ثواب مل جائے گا، اور اوپر سے اللہ نعمت بھی دے گا، مال بھی دے گا، فتح بھی دے گا. وَنَحْنُ نَتَرَبِّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اللہ آگے کہہ رہے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم کو بھی دو چیزیں ملے گی، یا تو ڈائریکٹلی اللہ عذاب دے گا یا ہمارے ذریعے سے تمہیں مار کروائے گا. اللہ صحابہ کے ذریعے سے تمہیں ذلیل کرے گا یا ڈائریکٹلی اللہ آسمان سے کوئی مصیبت کو اتار دے گا. فتربصوا انا معکم متربصون، انتظار کرو ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. مسلمانوں کے لیے تو اللہ ہی کی طرف جھکنا ہے جب بھی مصیبت آ جائے. 1858 میں ایک غازی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، اس وقت تو انہوں نے کشمیر اور پنجاب کے علاقے میں سارے ہی کو ایک علاقے میں گھس گئے، سب کو قتل کر دیا۔ وہ آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا بچ گیا، لیکن اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، انہوں نے میرے پیر کاٹ کے مجھے ڈال دیا یہ سمجھ کر میں مر گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری آنکھ کھلی، اندھیرے میں میری آنکھ کھلی، آنکھ کھلی تو میں دیکھ، اب تو درد بھی بہت ہے اور میں آنکھ چلا رہا ہوں اور پیاس بھی اتنی لگی ہے، پورے دن کا ڈالا ہوا ہوگا، اب میں پانی پانی کر رہا ہوں، وہ تو سارے مڑے پڑے ہیں، کون میری بات کو سنتا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ کٹے پیر خون نکل رہا، آگے بڑھا آگے بڑھا، میں نے ایک پیالے کٹورے کو دیکھا گھر میں، تو اس کٹورے میں دیکھا اس میں بھی پانی نہیں۔ پھر میں آہستہ آہستہ ہمت کر کے اس کٹورے کو لے کر میں گھر سے باہر، یعنی باہر چلا گیا، گھسٹا گھسٹا کرال کرتا کرتا وہاں پہنچا۔ میں نے کٹورے کو رکھ دیا اور ہاتھ اٹھائے، اللہ یہاں تک کرنا میرا کام تھا، آگے کرنا تیرا کام ہے۔ نے کتورا رکھ دیا، اللہ پانی دے دے، فرمایا بس میرا ہاتھ اٹھانا تھا کہ بارش آئی، کتوڑا بڑا، میں نے پانی پی لیا۔ ہمارا کام اسباب کے درجے میں جانا ہے جتنا ہو سکے، مصیبت مانگنا نہیں ہے، اللہ سے مصیبت سے بچنے کی دعائیں کرنا ہے، عافیت۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے، اللہ انی اسألوک العفو، ولا آپ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھوڑا ایسا آرام کر رہے تھے، وہ دعا کر، اللہ جنت میں داہنی طرف فلاں سفید محل دینا، جنت میں بھی دانی طرف بھی اور وہ بھی سفید محل دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا بدل رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ پھر کہا فوراً، اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ۔ اللہ کے رسول خوشی کے مارے بیٹھ گئے، ہاں یہ دعا صحیح ہے، اللہ عفو عافیت نصیب فرما۔ اور عافیت کی تعریف میں، عافیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت عافیت کس کو کہتے ہیں، عافیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، عافیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تک میری زندگی باقی رہے، جب تک میری زندگی باقی رہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہوں۔ عافیت کا دوسرا مطلب یہ ہے، حضرت خود فرماتے مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، دوسرا مطلب یہ ہے، یعنی تین مطلب بیان فرمایا عافیت کے حضرت نے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرے بدن میں سانس باقی رہیں، اللہ میں آرام کے ساتھ سانس لیتا رہوں، سانس نکالتا رہوں، لیتا رہوں، نکالتا رہوں، میرے بدن میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تیسری بات حضرت نے فرمائی عافیت کے بارے میں، فرمایا کہ اللہ سے کہو، اللہ جب تک میں زندہ رہوں ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور میری موت آئے تو میرے زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہو، یہ عافیت کا مطلب ہے۔ اللہم انی اسألوک العفو، جس میں سب کچھ آ گیا، عافیت میں دنیا بھی آ گئی، نبی کا طریقہ بھی آ گیا، اور آخرت بھی آ گئی۔ اس لیے اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے، پہلے تو مصیبت نہ، لیکن آ گئی تو اس کے لیے اللہ سے سوال کرے، اللہ پاک تو ہی مجھے صبر عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، یا تو ہمارے ہاتھوں سے مارے گا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا۔ آخری آئے بیان کر لیتے ہیں، کہہ دیجئے انفقوا طوعًا أَوْ كَرْهًا، خرچ کرو تم خوشی کے مارے، یعنی خوشی کے ساتھ خرچ کرو، یا تو کرہا نہ خوشی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تمہارا خرچ کرنے کو ہم قبول نہیں کریں گے، نہیں قبول کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم بہت ہی نافرمان قوم ہو۔ فسرین کی دو جماعت، ایک جماعت نے فاسق کا ترجمہ کیا ہے نافرمان، اور تفسیر سے ڈر لگتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا جو بھی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، فاسق سے مراد یہاں منافق ہے، اور منافق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کے عقیدے کا منافق اور ایک اعمال کا منافق۔ عقیدے کا منافق تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، اور اعمال کا منافق تو وہ ہے، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری و مسلم، فرمایا جب اذا حدث کذب بات کرے جھوٹ جھوٹ ہر وقت جھوٹ بولتا رہے اذا وعد اخلف وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلافی کرتا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ اگر کوئی امانت دی جائے تو امانت کے خلاف کیا کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے یہ اعمال کے اعتبار سے اعمال میں منافقت کرنے والا ہے تو یہاں پر فاسق سے انہوں نے کہا نافرمان جو بھی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں اور اعتقادی منافق تو نہیں لیکن اعمالی اور عبادتی منافق اگر انسان ہو تو کہیں ایسا نہ ہو میں تو نماز پڑھتا ہوں میں تو روزے رکھتا ہوں میں تو عبادت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں زکات دیتا ہوں میں چرتی دیتا ہوں میں عمرہ کرتا ہوں اس آیت کے اعتبار سے یوں نہ ہو کہ اللہ ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر مار دے جس کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے تو نو کرہا تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے ہم تمہارے اعمال کو قبول کرنے والے نہیں کیوں تم فاسق قوم ہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے لیکن زیادہ تر مفسرین نے فاسق کا ترجمہ یہاں پر کفر سے کیا ہے کہ یہ تم کفر کرنے والی قوم ہو ہم تمہارے اعمال کو قبول نہیں کریں گے اب سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرے تو اس نیکی کے کام پر دنیا آخرت میں بدلہ ملے گا یا نہیں اسی آیت پر اب گویا مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے خصوصاً امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لمبی بحث کی روایت لائے ہیں مسلم شریف کی دو روایت حضرت انس بن مالک کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ کی روایت یہ ہیں نبی علیہ السلام سے سوال کر رہی چلو بات نکلے بیان ہی کر دوں اس لیے کہ اب تو پھر آئندہ ہفتے میں نہیں ہوں گا حج میں سفر ہے انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے انشاءاللہ تو یہ ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابن جدعان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو خوب پیسہ دیتا ہے غریبوں کو دیتا ہے کیا اللہ ان کے اس خرچ کرنے کو خرچ کرنے کا بدلہ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا دنیا میں دیا جائے گا آخرت میں کچھ نہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانے جاہلیت میں تم نے جو نیکیوں کے کام جیسے حکیم بن حزام کی روایت ہے رضی اللہ عنہ خود پوچھا اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں نیکی کا کام کیا ہے اب میں اسلام لے آیا کفر کی حالت میں بہت سارے نیکی کے کام کیے میں مسلمان بن گیا ہوں کیا ان نیکی کے کام کا آج فائدہ ہوگا اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں نیکیوں کا کام کیا ہے اسلام لانے کے بعد اللہ تمہاری اس نیکیوں کو باقی رکھے گا اور اسلام لانے کے بعد تم نیکی کا کام کریں گے تو اس نیکی کے کام پر اللہ تمہیں ایک کے دس اور دس سے سات سو سے گناہ زیادہ دے گا اور اگر گناہ کا کام ہوگا تو اس پر اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا حکیم بن حزام کی روایت ہے ان دو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے پھر مسلمان ہو جائیں تو ان کو ان نیکیوں کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ملے گا اور جو کفر کی حالت میں نیکیاں کرتا رہا ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے پھر سوال ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت خود امام فخر الدین رازی لاتے ہیں کہ کفر کی حالت میں بہت سارے نیک کام کیے ہیں اور نیک کام کرنے کے بعد ان کی موت آ گئی ہے جیسا کہ مثال دی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی ہے یہ ہے نا زمانہ جاہل بڑی مدد کی ہے کتنی مدد کی ہر وقت سامنے کھڑے ہو جاتے تھے حفاظت کے لیے تو کیا ان کو مرنے کے بعد کوئی آسانی ہوگی اس کے لیے پریشانی اللہ دور کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا روایت میں آتا ہے کہ کیا عذاب ہوگا پورے بدن کو نہیں ہوگا آگ کی جوٹیاں پہنائی جائے گی بس پورے بدن پر نہیں ایک روایت تو عبداللہ ابن عباس کی ہے دوسری روایت امام بخاری نے حضرت عروہ سے لائے ہیں, اور عبداللہ ابن عباس کی روایت مجمع الزوائد میں نقل فرمائی ہے. عروہ کی روایت خود امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا کسی نے, خواب میں دیکھا کسی نے, وہاں عبداللہ ابن عباس کا نام نہیں ہے, وہاں پر کہا خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے, کہا جب سے مرا ہوں میری حالت اچھی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے, ہر منڈے کو, ہر ایوری منڈے کو کیا ہوتا ہے, میری اس انگلی سے کچھ پانی پلایا جاتا ہے تو مجھے ذرا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ہر منڈے کو. کیوں؟ مجمع الزوائد کی روایت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں, ابو اس کو خواب میں دیکھا, ابو لہب کو, تو اس کو میں نے پوچھا, یہ روایت سے تفصیل گویا کہیں کہ میں نے اس سے پوچھا ہے, اس بخاری کی روایت کی تفصیل یہاں پر ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کہا جب سے مرا ہوں میری حالت اچھی نہیں ہے, ہاں منڈے کے دن میں میری اس انگلی سے, شہادت کی انگلی سے کچھ پانی نکلتا ہے ٹھنڈک, یا کچھ دودھ ہے جو میں چوستا ہوں تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, عذاب ہلکا ہوتا ہے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں کیا تھا وہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اس پر اس نے شہادت کی انگلی سے صوبیہ یا سویبہ, دونوں جو سویبہ جو باندھی اس کے پاس تھی ابو لہب کے پاس, اس نے اس انگلی سے کہا کہ میرا یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے, جاؤ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں, اس انگلی سے کہا. اس دونوں حدیث سے معلوم ہوتا ہے, بخاری اور دوسری حدیث سے, کہ عذاب کفر کی حالت کے مرنے کے بعد بھی ہلکا ہوتا ہے. اور قرآن کی آیت تو کہتی ہے خالدین فی ابدا لا یخفف عنہم العذاب, صاف لفظ ہے عذاب ہلکا ہی نہیں ہوگا. اب حدیث میں ہلکا ہو رہا ہے دیکھو یہاں پر, اور قرآن تو صاف کہہ رہا ہے. اس پر امام فخر الدین رازی جواب نقل کرتے ہیں, فرمایا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر اور ان کی مدد پر اللہ پاک نے ان سے جو عذاب کو ہلکا کیا ہے بطور فضل کے, بطور عدل کے نہیں ہے. اور اس آیت میں دوسرا جواب دیا ہے کہ مدت کے اعتبار سے یہاں کہا جا رہا ہے خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ مدتوں جہنم میں پڑے رہیں گے, عذاب ہلکا نہیں ہوگا, یعنی ان کی مدت کو کم نہیں کی جائے گی کہ چلو پانچ سال عذاب, اب اسے جیسے جیل میں ہوتا ہے نا کہ چلو اس کو پانچ سال کی جیل ہے پھر بعد میں کم کر دیا جاتا ہے, کہا نہیں ان کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ ہوگا, ان کی مدت میں تخفیف کی نہیں کی جائے گی. یہاں پر مدت کے اعتبار سے حدیث میں نہیں, یہاں پر عذاب کے اعتبار سے تخفیف ہے. تو آیت اپنی جگہ باقی ہے, حدیث اپنی جگہ باقی رہے گی, کوئی سوال نہیں ہوتا. بطور عدل کے ان پر یہ عذاب ہلکا نہیں ہوا, اللہ پاک نے بطور فضل کے اپنے نبی کی محبت میں ان پر کیا ہے, ہلکا کیا ہے. خیر یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, اس پر کل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. یہیں تک باقی رکھو انشاءاللہ, پھر میں تو بھول نہیں جاؤں. اچھا پھر آئندہ انشاءاللہ حج کے بعد ہوگا, تو یہ آنے والے انشاءاللہ حج کے بعد سنڈے ہوگی انشاءاللہ 8 اکتوبر کے بعد, تو یہاں سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک, یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, اللہ عافیت نصیب فرما, عفو عافیت نصیب فرما. اے اللہ رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالوں میں, خلوت میں, جلوت میں, اپنوں میں, دوستوں میں, دشمنوں میں, اے اللہ گھر میں, گھر سے باہر, چھپ کر, کھل کر, اے اللہ جو بھی گناہ کیا ہو اپنے, تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, ہم نے سبھی سے اپنے گناہ کو چھپا دیا, لیکن تو علیم بذات الصدور ہے, تجھ سے کوئی نہیں چھپا سکتا ہے. اللہ ہم نے اپنے گناہوں کو اپنی اعلی اولاد سے چھپا دیا, الہ العالمین اپنے دوست و احباب سے چھپا دیا, اپنے شاگردوں سے چھپا دیا, اپنے مریدوں سے چھپا دیا, اپنے ماں باپ سے چھپا دیا, اپنے مسلیوں سے چھپا دیا, لیکن تو تیرا دروازہ کون بند کر سکتا ہے, تو تو ہر جگہ موجود ہے, تو تو ہر جگہ موجود ہے. اے اللہ ہم کپڑوں کے اجلے ہیں, بدن کے گندے ہیں, دل کے گندے ہیں, اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے, رحم فرما دے, کرم 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 فرما دے. اے اللہ قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے گناہوں کی فلم چلا دے کہ دیکھ تو نے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے، کہیں ہمارے شاگرد ہمیں نہ کہہ دے، کہیں ہمارے مرید نہ کہہ دے کہ تو دنیا میں بڑا گندا تھا اور ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، جتنے بھی گناہ کیا تو معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا اخلاص والا عمل نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں، اے اللہ یہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں سننے کے لیے، تو جتنا بڑا تیرا قرآن بھی اتنا بڑا، اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، لیسی محبت پر حبک و حب الیک، اے اللہ جو کام تیری محبت تک ہمیں بڑھاتا ہے اسی کے صدقے ہم مانگ رہے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اور ویب سائٹ کے ذریعے سے تفسیر رسالے جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ سب سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، برکتوں کے فیصلے فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، دنیا آخرت میں قبول فرما۔ اے اللہ حاجی لوگ دنیا سے یہاں اپنے اپنے اپنی کنٹری سے وہاں مکہ مکرمہ ساری دنیا سے دورے دورے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے جانے کو قبول فرما، حجم کو حج مبرور نصیب فرما، سعی مشکور نصیب فرما، اے اللہ ذنب مغفور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس حج کے سفر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس حج کے سفر کو قبول فرما، مبرور بنا، احکام کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، جو نہ جا سکے جانے کی تمنا کرتے اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ سب کو حج کا ثواب نصیب فرما، حاجیوں کے دعاؤں میں سب کا حصہ نصیب فرما۔ الہ العالمین بقیہ زندگی باقی رہے ہمیں اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے الہ العالمین دین کی دعوت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس لائن سے دین کا کام ہو رہا ہے مرکزوں میں مسجدوں میں، اے اللہ سارے کام کو قبول فرما، سارے کام کو فروغ عطا فرما۔ اے اللہ چاروں دنیا میں اللہ تیرے نبی کے دین کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا، ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ جہاں کوئی بیمار اس مجمع میں سب کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی اور دل کی بیماریاں حسد بغض کینہ کپت ہے ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما، ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تیرے نیک بندوں کے صدقے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت